الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قبیلے بنو نجار کے لوگوں نے آ کر عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہم اکثر سفر میں رہنے والے لوگ ہیں تو نماز کا ہم کیا کریں؟ یہ ان کا سوال تھا. ان کے اس سوال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو. یہ جو فرمایا فلیس علیکم جناح، بات دراصل یہ تھی کہ نماز کے اندر قصر کرنے کو لوگ حرج نہ سمجھے، بری چیز نہ سمجھے، اس لیے فلیس علیکم جناح فرمایا گیا. دوسری بات یہ بھی ہے اس میں کہ قصر کرنے والوں کو اطمینان دلانا مقصود ہے، کہ جو لوگ نماز میں قصر کرتے ہیں وہ اطمینان سے رہے. بعض مرتبہ آدمی کو دل میں وسوسہ رہتا ہے کہ پوری نماز پڑھتا تو پورا ثواب ملتا، آدھی نماز پڑھی پتہ نہیں ثواب بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو قصر کرنے والوں کو آیت میں اطمینان دلانا ہے کہ تم قصر کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ تم کو پورے پورا ثواب دینے ہی والے ہیں، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو. کیسے قصر کرنے کا؟ چار رکعت والی نماز کو دو رکعت پڑھنے کا، ظہر عصر عشاء، فجر میں تو ہے بھی دو ہی رکعت، اور مغرب میں قصر ممکن نہیں ہے ورنہ ڈیڑھ کیسے پڑھیں گے؟ دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھ کے سلام پھرائے، اس میں قصر جو ہے ممکن نہیں ہے، اسی لیے وہاں پوری تین رکعت پڑھنے کی. ان خفتم، اگر تم کو ڈر ہو کہ تم کو کافر لوگ فتنے میں ڈالیں گے، یعنی کافروں کی طرف سے تم کو ناپسندیدہ چیز پیش آئے گی، کافر تم کو ستائیں گے، کافر تم کو پریشان کریں گے، ماریں گے، مال لوٹ لیں گے، ہتھیار لوٹ لیں گے، ایسا اندیشہ ہے تم کو کافروں کی طرف سے. بیان للواقعی، یہ حقیقت حال کا بیان ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب بھی سفر کرتے تھے تو ان کو ہر وقت خوف لگا رہتا تھا، مشرکین دشمن بکثرت ہونے کی وجہ سے ہر وقت ان کو خوف اور ڈر لگا رہتا تھا، اس لیے فلا مفہوم لہو، مفہوم میں مخالف کا اعتبار نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر خوف نہ ہو، امن و امان والا سفر ہو تو بھی نماز کو قصر کیا جائے گا. گویا کہ یہ قید درجہ شرط میں ضروری نہیں ہے، خوف ہو تو بھی کثرہ کرو، خوف نہ ہو تو بھی کثرہ کرو. اور حدیث شریف سے پتا چلا کہ سفر سے مراد ہے لمبا سفر، یہ نہیں کہ یہاں سے مرولی جا رہے اور نماز کثرہ کر رہے ہیں، تو سفر شرعی مراد ہے لمبا سفر. اور وہ لمبا سفر کیا ہے؟ دوسری قید المباح، جو جائز اور مباح کام کے لیے سفر کیا جائے. یہ امام شافعی کے مسلک کی ترجمانی ہے. احناف کے یہاں سفر معصیت میں بھی قصرہ کیا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سفر معصیت میں قصرہ کے قائل نہیں ہیں، ان کے یہاں سفر جائز اور مباح کام کا ہوگا تو ہی نماز میں قصرہ کی گنجائش ہوگی. اور وہ چار برد ہے، برید کی جمع برد، اور ہر برید 12 میل کا ہوتا ہے، اور ایک میل جو ہے 12,000 قدم کا ہوا کرتا ہے، اور وہ 2 منزل کا سفر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق، اور احناف کے یہاں 3 منزل، ایسی 3 منزل کہ جس میں آدمی متوسط درجے کی چال سے سفر کرے، اور متوسط درجے کی چال اونٹ کی ہوا کرتی ہے، گھوڑا تیز رفتار، گدھا بھی رفتار میں تھوڑا تیز ہوتا ہے، خچر بھی تیز رفتار ہوتا ہے، اور پیدل چلنا ایک دم آہستہ ہوا کرتا ہے، اونٹ درمیانی چال چلتا ہے. تو 3 دن 3 رات میں آرام کے لیے رکنا، نماز کے لیے رکنا، ضروریات کی تکمیل کے لیے رکنا، اس میں جتنا سفر ہو سکتا ہے 48 میل یعنی 77 کلومیٹر، اتنا سفر کرنے کے اوپر آدمی نماز کے اندر قصر کرے گا. یہ احناف کا مسلک ہے. اور آیت میں فرمایا فلیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں قصر کرنا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک رخصت ہے، ضروری نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی قصر کرنا ہو تو کرے، نہ پوری پڑھنا ہو تو پوری پڑھے، دونوں اختیار ہے امام شافعی کے نزدیک. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، قصرہ عظیمت ہے، قصرہ ہی کرنی پڑے گی، مکمل نہیں پڑھنے کی. احناف یہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادی صدقہ، نماز میں قصرہ اللہ کی طرف سے بندوں پر ایک صدقہ ہے. تصدق اللہ بها علیکم، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر صدقہ فرمایا، فقبلوا، لہذا اللہ کے صدقے کو قبول کرو. اسی لیے بھائی کثرت کرنی پڑے گی، اللہ کا صدقہ، اور بندہ قبول نہ کرے پھر آپ کسی کو صدقہ ہدیہ دو اور قبول نہ کرے سامنے والا، تو آپ کو برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا صدقہ دے بندے کو اور قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اسی لیے امام صاحب فرما دے کثرت کرنی پڑے گی. دوسری بات کہ سفر سفر ہے، بہت سارے عوارض اس میں آدمی کو لگے رہتے ہیں. اب اگر اس میں پوری نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا جائے تو آدمی کے لیے حکم نبھانا ذرا مشکل ہو جائے. اور قصر والی نماز 1.5 منٹ کی، انا آتینا نے کل بول رہا، جتنے واجبات ہیں نماز میں بس اتنے ادا کرنے کے، تو کسی کو حرج بھی نہ ہو، سفر میں خلل بھی نہ ہو، اور نماز آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے. اسی لیے فرمایا احناف نے کہ نہیں بھائی یہ تو کرنا ہی پڑے گا. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یہ کافر لوگ تمہارے لیے کھلم کھلے دشمن ہے، इसीलिए नमाज के अंदर कसर किया करो। सफर में जाओ, दुश्मन का डर हो ना हो, तुम लोग कसर कर लिया करो। चलो,
और जब तुम जमीन में सफर करो तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है इस बात में कि तुम नमाज में कसर कर लिया करो। इस तौर पर कि जो चार रकात वाली नमाज को दो रकात पढ़ो। अगर तुमको ये अंदेशा हो कि काफ़ी लोग तुमको फितने में डाल देंगे यानी तुमको तकलीफ पहुँचाएंगे, ये हकीकत हाल का बयान है, इसलिए मकबूल मुखालिफ का कोई एतबार नहीं। और हदीस से ये पता चलता है कि सफ़र से मुराद सफर लंबा सफ़र है जो जायज़ काम के लिए हो, और वो चार बुद्ध है जो दो मरहले हैं, और अल्लाह ताला के कौल पड़े सारे गुनाहों से ये समझा जाता है कि कसर करना रुख्सत है, वाजिब नहीं है, और ये भी कौल इमाम शाफ़ी ने रहमा का है। यकीनन काफ़ी लोग तुम्हारे खुले हुए दुश्मन है
उनकी فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ روایتوں میں آتا ہے شان نزول کے بارے میں، غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَوْمَ جُهَيْنَتَ، ہم نے قبیلہ جہینہ کے لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت میں غزوہ کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں فلما صلینا الظہر، جب ہم نے ظہر کی نماز ادا کی تو مشرکین آپس میں بات کرنے لگے، ہو ہو یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ساری دنیا کو بھول جاتے ہیں، صرف اپنے اللہ کی طرف ان کا دھیان ہو جائے۔ تو کتنا اچھا ہمارے ہاتھ میں چانس تھا کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے تب ہم ان کے اوپر بڑا حملہ کر دیتے تو ہم کو مسلمانوں کے اوپر بڑی کامیابی مل جاتی اور ہم بڑے اونچے درجے کے فاتح بن جاتے۔ تو کچھ دوسرے بڑے بوڑھے کہنے لگے، او ہو افسوس مت کرو، ابھی ایک اور نماز آنے والی ہے، اور یہ نماز ایسی ہے جو ایک مسلمانوں کو اپنے آبا و اجداد اور اپنے ابنا سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جو نماز آ رہی ہے وہ آبا و اجداد اور بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، یعنی عصر کی نماز جب اس میں مشغول ہوں گے تب ہم ان کے اوپر زوردار حملہ کر دیں گے اور ہمیں بڑی کامیابی مل جائے گی۔ یہ انہوں نے پلان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی صلاۃ الخوف کی آیت نازل فرما دی اور ان لوگوں کا پلان خاک میں مل گیا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صحابہ کے درمیان موجود ہو اور دشمنوں کے حملے سے تم لوگ ڈرتے ہو کہ دشمن تمہارے اوپر شدید حملہ کر دیں گے۔ دیکھو یہاں ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارے احناف میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ صلاۃ الخوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا کنت فیہ، حضور موجود ہو، اور جب تک حضور دنیا میں رہے صلاۃ الخوف کی مشروعیت رہی، حضور دنیا سے تشریف لے گئے صلاۃ الخوف کی مشروعیت ختم ہو گئی۔ لیکن دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے، خلافت راشدہ کے دور کے اندر مختلف غزوات جنگوں کے موقع پر صلاۃ الخوف کا پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے، اسی لیے حضور کے بعد بھی صلاۃ الخوف مشروع رہے گی۔ اب کنت فیہم کا کیا مطلب لینے کا؟ مسلمانوں کے لیے اولا اور افضل تو یہی ہے کہ وہ دو یا تین الگ الگ جماعت کر کے نماز پڑھیں، ایک جماعت اطمینان سے نماز ذکر تلاوت دعا میں مشغول ہو، دوسری جماعت دشمنوں سے مقابلہ کرے، جب یہ لوگ نماز وغیرہ سے فارغ ہو جائے تو یہ لوگ جا کے مورچہ سنبھال لیوے، اور جن کی نماز باقی ہے وہ آ کر کے پھر نماز میں مشغول ہو جائے۔ ایسی دو تین چار جماعت مجاہدین کی بقدر ضرورت بنا لو، بہت اچھی بات۔ لیکن اگر سارے کے سارے مجاہدین کا اصرار ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں ہے تو اس وقت صلاۃ الخوف کے طریقے سے نماز پڑھ ہی جائے گی۔ آپ جیسا کوئی نیک صالح مسلمانوں کا امیر ہو اور پورے جماعت کے لوگ یہ چاہتے کہ نہیں میں تو ہاں جناب ہی کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اب ادھر دشمن کا اندیشہ اور ادھر ہاں جناب کے پیچھے ہر ایک کو نماز پڑھنے کا اصرار، تو ایسی صورت کے اندر صلاۃ الخوف کے طریقے پر نماز پڑھی جائے گی۔ اور جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے، حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ تمام مجاہدین کا اصرار یہی رہے گا کہ انہی کے پیچھے نماز پڑھے، لہٰذا اس دور کے اندر بھی صلاۃ الخوف کی مشروعیت ہوگی اور اس ترتیب سے نماز کو ادا کیا جائے گا۔ فاقمت لہم الصلاۃ، اور آپ ان مسلمانوں کے لیے نماز کو قائم کرے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کنت اور فاقمت، یہ قرآن کا انداز بیان کے مطابق یہ آیت ہے کہ وہ خطاب کے انداز میں کوئی حکم کو بیان کرتا ہے، فلا مفہوم لہو، لہذا اس میں بھی مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ کہ حضور نہ ہو تو صلاۃ الخوف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، حضور نہ ہو تو بھی صلاۃ الخوف ہے۔ اب صلاۃ الخوف کے الگ الگ طریقے ہیں بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن نخلا کے موقع پر ایک طریقے سے صلاۃ الخوف پڑھائی، اور غزوہ ذات الرقاع میں ایک دوسرے طریقے سے صلاۃ الخوف پڑھائی، اور حضرات فقہا نے انہی عمل کو سامنے رکھ کر کے الگ الگ ترتیبیں بیان کی۔ جو طریقہ تم کو لگے اس طریقے سے صلاۃ الخوف پڑھو۔ فلتقم طائفۃ منھم معک، تو مجاہدین کی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی رہے، مجاہدین کی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی رہے، یعنی تمام مجاہدین کو دو پارٹی میں تقسیم کر دو، ایک جماعت کا نام یاسین، دوسری کا نام طہٰ۔ تو ابھی یاسین والی جماعت محاذ کے اوپر ہے اور طہٰ والی جماعت امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، یہ ہے۔ تو ایک جماعت مجاہدین کی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئے اور دوسری جماعت پیچھے رہے، یعنی محاذ پر رہے، دشمن کے مقابلے میں رہے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ أَسْلِحَتَهُمْ، اور جو جماعت آپ کے ساتھ نماز میں کھڑی رہی وہ بھی اپنے ہتھیار کو اپنے ساتھ رکھیں۔ کیوں ہتھیار ساتھ رکھنے کے بھائی؟ اسی لیے کہ جو جماعت محاذ پر ہے ان کو اگر آپ ہتھیار سنبھالنے کی ذمہ داری دو گے تو ان پر تو ڈبل بوجھ ہو جائے گا، ایک تو دشمن سے مقابلہ بھی کرنے کا اور آپ کے ہتھیار کی خیر خبر بھی رکھنے کی۔ اسی لیے آپ جو نماز پڑھنے آئے اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھو، وہ جو لوگ مقابلے میں مشغول ہیں ان کو وہاں فارغ البال ہو کر اپنے ہتھیار سمیت ان کو مقابلہ کرنے دو۔ دوسری بات، تم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اس درمیان کوئی موقع پا کے دشمن آ گیا تو، اسی لیے ہتھیار ساتھ ہوئے تو پھٹ سے مقابلہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہتھیار ساتھ رکھنے کے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو جب یہ پہلی والی جماعت سجدہ کر لے رہے، یعنی ایک رکعت پڑھ لے رہے دو رکعت والی نماز میں، دو رکعت پڑھے تین رکعت والی نماز میں اور چار رکعت والی میں. فَلْيَقُولُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, تو اب یہ پیچھے چلے جاوے. کہاں چلے جاوے؟ دشمن کے مقابلے میں چلے جاوے. اب یہاں دونوں ترتیب ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ پیچھے ہٹ کر کے اپنی نماز بقیہ امام سے ہٹ کے پوری کرے اور پھر یہ لوگ محاذ کے اوپر جاوے, مکمل کر لے اپنی نماز, ایک یا دو رکعت امام کے پیچھے پڑھی, بقیہ اپنے طور پر پڑھی اور پھر محاذ کے اوپر جا رہے. یعنی کہ ایک یا دو پڑھ کر کے نماز کو اسی حال میں وقفے ناقص کرے اور چلے جاوے دشمن کے مقابلے کے اندر. ولتاتی, ہاں, یا رسون الان تفد الصلاح وتذهب هذه الطائفہ, یعنی یہ لوگ حفاظت میں چلے جاوے نماز پوری کر کے اور پھر یہ جماعت جو ہے آ کے حفاظت میں مشغول ہو گئے. ولتاتی طائفۃ اخرى, پھر دوسری جماعت آئی. کون سی جماعت آئی؟ جنہوں نے شروع میں دشمن کے مقابلے میں مورچہ سنبھالا اور ابھی انہوں نے نماز کا کوئی حصہ پڑھا نہیں ہے, وہ جماعت آ گئی. لم یصلوا, جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا, فلیصلوا معک, وہ آ کر کے آپ کے ساتھ نماز پڑھے. وہ جماعت آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھے. اب دیکھو یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھو, پہلی والی جماعت جنہوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی اول رکعت یا اول دو رکعت, یہ لوگ امام ایک رکعت پوری کر دے تو ہٹ جاتے, پھر اپنی نماز یہ لوگ لاحق بن کے پوری کریں گے. کیا مطلب؟ قرات نہیں کرنے کی, لاحق بن کر کے پوری کرے یعنی قرات نہیں کرنے کی. اب آئے گا دوسرا دستہ, دوسری جماعت. دوسری جماعت یعنی کون سی؟ جو شروع سے مجاہدین کی وہاں مقابلے میں ہیں, جنہوں نے ابھی تک کچھ نماز نہیں پڑھی, وہ آئیں گے اور وہ آ کر کے امام کے پیچھے شامل ہو جائیں گے اور امام ان کو ایک رکعت پڑھائے گا دو اور تین والی میں, اور دو پڑھائے گا چار والی میں. پھر یہ لوگ اپنی نماز مکمل کریں گے مسبوق ہونے کی طرح, یعنی چھٹی ہوئی رکعت پوری کرنے کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس میں قرات کریں گے یہ لوگ. تو ولتاتی طائفۃ اخرى لم یصلوا فلیصلوا معک, یہ بھی آپ کے ساتھ آگے نماز پڑھ لیں گے. ولیاخذوا حذرهم واسلحتهم, اور وہ لوگ اپنے بچاؤ کا سامان اپنے ساتھ رکھیں گے. حذرهم, بچاؤ کا سامان اور ہتھیار ساتھ میں رکھیں گے, نماز پوری ہونے تک بطن نخلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے نماز پڑھائی جیسے کہ دو شیخ نے اس کو نقل کیا. یہ طریقہ بخاری مسلم میں منقول ہے اور غزوہ ذات الرقاع والا طریقہ وہ آپ کو بتایا گیا. جی,
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان موجود ہو اور ان کو دشمن کا اندیشہ ہو تو اسے ان کو نماز پڑھانے لگو, یہ قرآن کے اسلوب کے مطابق, کتاب کے اندر قرآن کے اسلوب کے مطابق خلیادم کے مقرر مخالف کا کوئی اعتبار نہیں, تو ان مجاہدین کی ایک جماعت کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور دوسری ایک جماعت پیچھے رہے, اور جو جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہ
ائمہ مجتہدین نے بڑی وسعت کا ثبوت دیا اس مسئلے میں اجتہاد کر کے, دشمنان اسلام کے مقابلے سے خوف کے وقت صلاۃ الخوف جائز ہے. اسی طریقے سے بھیانک آگ لگ جائے, سیلاب آ جائے, جنگلی جانوروں کا آبادی کے اوپر کوئی بڑا حملہ ہو جائے اور اس میں تمام لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوئے, کہ اگر لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے تو یہاں بہت بڑے خدشات اور خطرات ہیں، تو ایسے مواقع پر بھی صلاۃ الخوف کے طریقے پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. چلو،
تو وہ لوگ اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لے لیں، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر لے گئے یعنی نماز پڑھ لے گئے تو دوسری جماعت تمہارے پیچھے سے آ جاوے اور حفاظت کرتے رہیں گے نماز پوری ہونے تک، اور یہ جماعت جائے گی اور حفاظت کرے گی، اور دوسری جماعت جنہوں نے اب تک نماز نہیں پڑھی ہے وہ آوے اور تمہارے ساتھ
تم نماز پوری کرو وہاں تک، وہ لوگ حفاظت کریں گے اور یہ جماعت جا کے پھر حفاظت کرے گی. جی،
اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ دے لے گئے نماز.
دیکھو دو لفظ الگ الگ ہے، حذرہم و اسلحتہم، کیا مطلب؟ ایک ہے باقاعدہ جنگی اسلحہ اور ایک ہے بچاؤ کا مختصر سا سامان، دونوں میں فرق ہوتا ہے. جنگی اسلحے تو بڑے بڑے ہوا کرتے ہیں، اور ایک ہے بچاؤ کا مختصر سامان، خنجر ہے، چاقو ہے، چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، ریوالور ہے، چھوٹے چھوٹے بم ہیں جو جیب میں رہ جاوے وہ ہے، یہ ہی ذرا ہو. اور بڑے بڑے ہتھیار، میزائل لانچر ہے، اس طرح کے وہ ہیں اسلحہ دہم کے اندر شامل. تو بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ بڑے بڑے ہتھیار لے کر نماز پڑھنے میں مشقت پیش آتی ہے، رکوع سجدہ قیام وغیرہ میں تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس لوگ ہتھیار سائڈ پہ رکھ دینے کے اور چھوٹے چھوٹے بچاؤ کے سامان اپنے پاس رکھنے کے. جی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مطلب کے نفڑا کیا تھا. شان نزول، گورف ابن حارث المحاربی، یہ طاق میں لگا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب خلوت میں ہوئے اور ہم اچانک حملہ کر دے رہے، طاق میں تھا ایک سفر جہاد کے موقع پر. حضور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو یہ گورس ابن حارث محاربی نے کافروں کو اطلاع دے دی کہ ادھر حضور قضاء حاجت کے لیے گئے. تو پہاڑ کے دامن کی طرف ہوتے ہوئے انہوں نے آ کر ایک دم سے حملہ کر دیا حضور پر. قضاء حاجت کے لیے آپ اکیلے تشریف لے گئے، اور پھر حملہ کر کے وہ مشرک کہنے لگے، ما یا محمد من یعصمک من الان، اے محمد اس وقت تم کو میری ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ فوراً جواب دیا، اللہم اکفنی الغورس بما شئت، اے اللہ آپ جس طرح چاہے جو ہے غورس سے میری کفایت فرمائیے. دعا کیا آپ. اب غورس وہ تلوار لے کر حضور کو مارنے گیا تو اوندے منہ گرا، ہو قدرتی اللہ کی مدد، اوندے منہ گرا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے دور جا کر کے پڑی. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار لے لی اور فرمایا، من یمنعک من الان، بول اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو کانپ اٹھا ہوا. حضور نے فرمایا کہ چل کلمہ پڑھ تو تلوار دے دوں گا تجھے. تو کہنے لگا کہ کلمہ تو نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو، آپ سے کبھی جنگ نہیں کروں گا، یہ وعدہ، اور آپ کے دشمنوں کی میں کبھی مدد بھی نہیں کروں گا، یہ وعدہ اپنا. اس نے فرمایا کہ چلو بہت غنیمت ہے، تلوار عنایت فرما دی. تو اس پر وہ کہنے لگا متاثر ہو کر، آپ مجھ سے بہت بہتر ہو. اس نے فرمایا تو صحیح بات ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. کافر لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم کسی وقت پر اپنے ہتھیار اور سامان سے بے خبر ہو تو وہ تمہارے اوپر اچانک کا حملہ کر دے وے. قضائے حاجت کے لیے تھوڑے ہتھیار لے کے جاتے ہیں، بس یہ تم بے خبر ہوئے اور انہوں نے حملہ کر دیا حضور کے اوپر. یہ فیمیلون علیکم میلتا واحدا، تمہارے اوپر اچانک یک بارگی وہ لوگ ایک حملہ کر دے وے، بئی طور پر کہ تمہارے اوپر حملہ کر کے تم کو قید میں پکڑ لے وے. مسلمان کو ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے، یہ آیت یہ تعلیم دے رہی ہے. کسی بھی وقت مسلمان کو غفلت میں نہیں رہنے کا بھائی. وَهَذَا عِلَّتُ الْأَمْرِ بِأَخْذِ السِّلَحِ، ہتھیار لینے کی علت کا آیت میں بیان ہوا ہے کہ تم ذرہ برابر بھی غافل رہو گے تو یہ تو تمہارے اوپر موقع پا کر حملہ کر دیں گے، اس لیے ذرہ برابر بھی غافل نہیں رہنے کا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. یہ حصہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوا، زخمی تھے، زخم کے حالت میں ہتھیار اٹھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. آدمی توانا ہو، تندرست ہو تو پھر ہتھیار اٹھا لے، زخم ہوئے تو ہتھیار اٹھانا مشکل. حضرت عبد الرحمن بن عوف زخمی ہو گئے تبھی آیت نازل ہوئی. نمبر دو، بعض مرتبہ بارش کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے تو ہتھیار بچانا تو مشکل، اور زیادہ مشکل. اور بعض ہتھیار ایسے ہوتے ہیں جو بارش میں معطل ہو جاتے ہیں، جیسے جتنے بارود والے ہوتے ہیں تو بارود گرد ہو جائے گا، ہوا جائیں گے، جیسے کہ پھٹاکڑے ہوا جاتے ہیں بارش میں اور ٹھنڈے پانی کے اندر ٹھنڈی ہواؤں میں، تو اس طریقے سے جو ہے اس کے اندر جو دھماکے کی قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ ہوا جانا اس کو کہا جاتا ہے. تو بارش کی وجہ سے وہ اسلحہ معطل ہو جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، یا بیماری کی وجہ سے اگر ہتھیار اٹھا نہ سکے تو کیا کرے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر، اِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ، تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہوئے، اَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ، یا تم بیمار ہو اور ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، اَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، ہتھیار رکھ دو، اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت سے یہ فائدہ ہوا کہ اگر عذر نہ ہو تو ہتھیار اٹھانا ضروری، اور یہی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ ہے کہ نہیں، زخمی نہ ہو، تندرست حالت میں ہو تو ہتھیار اٹھانا سنت ہے، اور یہی راجح قول ہے کہ ہر وقت اٹھائے اٹھائے رہنا ضروری نہیں ہے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، بیماری ہو بارش ہو تو بھی بچاؤ کا سامان تو تیار رکھنے کا، چھوٹے چھوٹے ہتھیار تو ہر وقت رکھنے کے ہی رکھنے کے اپنے پاس، جیسے موبائل کے بغیر نہیں چلتا ہے نا تم کو، تو کچھ بھی ہو، کپڑے رہ گئے، کھانا رہ گیا، ٹھیلا بھول گئے، لیکن موبائل تھوڑے بھولتے ہو، وہ تو ہر وقت جیب میں رہتا ہی رہتا ہے. تو وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، تم اپنے بچاؤ کا سامان تو لے لو دشمن سے، یعنی جس قدر ہو سکے دشمن سے بچاؤ کی تیاری رکھو. اِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ ان کو ذلیل کریں گے، تمہاری ان کے خلاف اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، نصرت کریں گے. جی،
اور کافر لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیار اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، جب تم نماز پڑھنے لگو تو وہ اچانک تم پر حملہ کر لے گے، کئی طور کے تم پر حملہ کر کے تم کو قید میں پکڑ لے گے، اور یہ ہتھیار اٹھانے کے حکم کی علت ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو اس بات میں کہ تم اپنے ہتھیار کو رکھ دو اس کو نہ اٹھاؤ. آیت سے یہ فائدہ ہوا کہ اگر کچھ ذرا نہ ہو تو ہتھیار کو اٹھانا ضروری ہے, اور یہ امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہتھیار اٹھانا سنت ہے اور یہی راجے ہیں. اور تم دشمن سے اپنے بچاؤ کا سامان لے لو, یعنی جتنا ہو سکے ان سے بچو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ, نماز میں تو تھوڑی دیر لگتی ہے, ڈیڑھ دو منٹ کی نماز, پھر ایسا تھوڑا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اب اللہ سے غافل ہو جانے کا. جب تم نماز پوری کر لو تو میدان جہاد میں بھی اللہ کو یاد رکھو, لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہوئے بیٹھے بیٹھے ذکر چالو, ارے کھڑے کھڑے ذکر چالو, بیٹھے بیٹھے ذکر چالو, پہلے کے اوپر سو کر ذکر چالو, ہر حال میں ذکر اللہ چالو. یہ اہم نصیحت ہے آیت کے اندر. دیکھو ہر حال میں ذکر الہی کی طرف ایک تو آیت میں اشارہ ہو گیا. انسان یا تو بیٹھا ہوتا ہے, یا سویا ہوتا ہے, یا کھڑا ہوتا ہے, تین ہی حال ہے. تو ہر حال میں ذکر اللہ جاری. دوسرا, میدان جہاد میں ذکر کرو گے تو روحانی قوت ملے گی, اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ گے تو بہادری ہوگی تمہارے, حوصلے بڑھیں گے. اسی لیے وہاں بھی ذکر اللہ جاری رکھنے کا, اور میدان میں ذکر کرنے کا مطلب یہ کہ انسان کو اللہ سے کامل محبت ہے کہ جان کے خطرے کے وقت پر ہی وہ اللہ کو یاد رکھ رہا ہے. ایک تو اشارہ اس آیت میں یہ نکلا. دوسری بات, بیماری کی نماز کی طرف آیت میں اشارہ ہے, کیونکہ ابھی قریب میں بیماری والی بات گزری نا, وہ کنتم مرضا. تو کہا اگر بیماری ایسی ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو تو پڑھو, اور اگر بیماری ایسی ہو کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو, اور بیماری ایسی ہے کہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو سوتے سوتے اشارے سے پڑھو. تو بیماری کی حالت میں نماز کی ترتیب کا آیت میں بیان ہے, یہ بھی بات حضرات نے نکالا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, نماز سے جب تم فارغ ہو جاؤ. اور یہ مانا بھی کہ تم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, مستجعین ای فی کل حال فإذا اطمأنتم فأقیموا الصلاة. پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرو. اطمینان ہو جاوے یعنی امن ہو جاوے اور دشمن کا خوف جاتا رہے. اس لیے کہ صلاۃ الخوف تو ایمرجنسی حالات میں تھی, لیکن دشمن کا خوف چلا گیا اور امن اطمینان کا ماحول ہو گیا, تو اب تم نماز کو قائم کرو اس کے حقوق کے ساتھ, یعنی ارکان, شرائط, سنن سب کی رعایت کے ساتھ اطمینان سے نماز ادا کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یقیناً نماز تو ایمان والوں کے اوپر وقت مقررہ کی ترتیب سے فرض ہے, لہذا خوف کے حالت میں بھی وقت مقررہ کے اوپر نماز پڑھنی ہے. ہر نماز کا اللہ نے جو وقت فرمایا اسی وقت میں نماز پڑھنی. اسی سے اناف استدلال کہتے ہیں کہ ایک وقت میں دو نمازیں جمع نہیں کرنے کی, اس لیے کہ اللہ نے ہر نماز کا الگ الگ وقت مقرر فرمایا. پھر کائی کو تم دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرتے ہو, اللہ کے حضور سے جو چیز شرائط کے ساتھ ثابت ہے, جیسے کہ عرفات میں اور مزدلفہ میں, وہ بات الگ ہے. اناف ایسا بولتے ہیں. بعض نے کتاب موقوتا کا مطلب کیا نکالا کہ سفر کے اندر دو رکعت مقرر فرض ہے اور وطن میں اقامت میں چار رکعت مقرر اللہ کی طرف سے متعین ہے، فلا تؤخر عنہ، لہذا کسی نماز کو اس کے وقت سے مؤخر مت کرو، قضا مت کرو، قضا بھی بڑا گناہ ہے. جی
جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ پڑھ کر، کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے اور اپنے پہلو کے پر لیتے لیتے، یعنی ہر حال میں. پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرو. یقینی بات ہے کہ نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ کی ترتیب سے فرض ہے، لہذا اس کے وقت سے مؤخر نہ کیا جائے.
ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. شان نزول غزوہ احد ختم، ابو سفیان اینڈ کمپنی مکہ کی طرف روانہ. راستے میں ایک جگہ ابو سفیان اور ساتھی رکے ہوئے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، کاش کہ ہم مدینہ واپس حملہ کر دیتے، اس لیے کہ مسلمان تو زخم کردہ تھے، حملہ کر دیتے تو مسلمانوں کی جڑ اکھاڑ کر کے نیست و نابود کر دیتے ہم، چلو جاوے اپنے واپس. ارادے اور مشورے کرنے لگے، حضور کو اطلاع پہنچ گئی کہ ابو سفیان کا ایسا ناپاک ارادہ مشورہ چل رہا ہے. تو دوسرے ہی دن حضور نے اعلان کیا کہ میرے ساتھ چلو، جو احد میں شریک تھے وہی لوگ کو چلنا ہے، کوئی نئے لوگ نہیں چلیں گے، ابو سفیان کا پیچھا ہم کریں گے. کیا وہ مدینہ آنا چاہتا ہے حملہ کرنے کے لیے؟ ہم جائیں گے اس کا مقابلہ. بس زخمی شیر سب تیار اور حضور کے ساتھ روانہ، مقام حمراء الاسد تک گئے پیچھا کرتے ہوئے. اس کی طرف ان آیتوں کے اندر اشارہ کیا گیا ہے. آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی یا ایک جماعت تیار کی ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے. جب احد سے وہ لوگ واپس بھاگے تو صحابہ نے زخم کا شکوہ کیا کہ حضور ہم تو ابھی بہت زخمی ہیں، کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے آیت نازل فرمائی، تم دشمن کافر قوم کا پیچھا کرنے میں کمزور پڑ کے بیٹھ مت جاؤ، جاؤ ان کا پیچھا کرنے میں تاکہ تم ان سے قتال کرو. اگر تم کو زخم کے درد پہنچے ہیں تو ان کافروں کو بھی تو زخم پہنچے ہیں جیسا تم کو زخم پہنچا ہے. تجیدون عالم الجرا، وہ بھی تو زخمی ہیں جیسے تم زخمی ہو. وہ زخم کے باوجود مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے کر رہے ہیں اور تم جو ہے بیٹھے ہوئے ہو، ایسا نہیں ہوگا، جاؤ حملہ کرو. فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، وہ کافر بھی تو زخمی ہوئے ہیں جیسے کہ تم زخمی ہوئے ہو تمہاری طرح، اور وہ تم سے لڑنے میں بزدلی نہیں دکھا رہے ہیں، اور وہ کافر تم سے لڑنے میں بزدلی نہیں دکھا رہے، پھر تم کیوں بزدلی دکھا رہے ہو؟ جاؤ. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، ارے مسلمانوں تم تو اللہ کے یہاں سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ کافر لوگ امید نہیں رکھتے. تمہاری امید ہے کون سی؟ النصر، اللہ تمہاری مدد کریں گے، جاؤ پیچھا کرنے کا بھی اللہ ثواب دیں گے، جاؤ. اور کافروں کو نہ ثواب کی امید نہ اللہ کی مدد کی امید، تمہارے ساتھ نصرت الہیہ اجرا جنت کی شکل میں، جاؤ مت بیٹھو. ہم وہ لوگ ایسی آرزو نہیں رکھتے. فانتم تزیدون علیہم بذالک، تم ان دشمنوں پر بڑھ کر کے ہو اس چیز کے ذریعے تمہاری بڑھوتری کیا ہے؟ تم کو ثواب ملے گا، اللہ تم کو اجر دیں گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور یہ چیز ان کو حاصل نہیں ہے۔ فیم بگی ان تکونوا ارغب منہم فی، لہذا تم مسلمان لوگ زیادہ رغبت کرنے والے ہو وہ ان کافروں کے مقابلے میں پیچھا کرنے کے، تمہارے اندر زیادہ رغبت ہو، ہم بازی لے جاوے ان کافروں کے مقابلے میں، ہم جاوے ان کا پیچھا کرنے کے واسطے۔ یہ مسلمانوں کے حوصلے بڑھائے جا رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہو، تو شیطان کے چمچے شیطان کے لیے جو ہے جنگ کر رہے ہیں، لہذا تمہیں بہادری دکھانی چاہیے، تمہیں پیش قدمی کرنی چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے، اپنے کام میں بڑے حکمت والے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ جب جانتے ہیں تو تم آگے بڑھو اور جا کر دشمن کا پیچھا کرو۔ زخموں کے باوجود وہ لوگ ہمت کر کے یہاں آ رہے ہیں، تو تمہیں بھی زخم کے درد پر صبر کر کے اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے واسطے، آخرت کا ثواب عظیم حاصل کرنے کے لیے ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ اور صحابہ تیار، مقام امراؤ الاسد تک دوڑ گئے، ابو سفیان کو پتا چلا کہ زخمی شیر آ رہے، وہ بھی پچھڑی بھاگے ہوتا، پھر پیچھے مڑ کر کے انہوں نے دکھائی نہیں ابو سفیان نے، چلو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اور اس کے ساتھیوں کی تلاش کے لیے ایک جماعت کو تیار کیا۔ جب وہ اٹھ سے واپس لوٹ دیتے ہیں، صحابہ نے زخم کی شکایت کی تو ایسی نازل ہوئی کہ تم کفار دشمن قوم کی پیچھا کرنے میں کمزور ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے تو ان کافروں کو تو ان کو بھی ایسی تکلیف پہنچی ہے جیسے کہ تم کو پہنچی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرنے سے مستری نہیں دکھا رہے ہیں، اور تم تو اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جو وہ کافی لوگ نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی نصرت اور جہاد پر ثواب، لہذا تم ان کافروں کے مقابلے میں اس چیز کے ذریعے بڑے ہوئے ہو، تو مناسب ہے کہ تم کو ان کے مقابلے میں پیچھا کرنے میں زیادہ رغبت کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے اور حکمت والے ہیں اپنی صنعت کے اندر۔
اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ پورا واقعہ پہلے سمجھ لو تو پھر آیت منطبق کرتے جاؤ۔ آیت پر شان نزول، مدینہ میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا طعمہ، دوسرا مشہور نام تھا بشیر۔ ایک آدمی کے دو نام، طعمہ بھی اور بشیر بھی، یہ منافق آدمی تھا۔ صحابہ کی توہین میں اشعار گڑھتا تھا اور دوسروں کے نام سے وہ اشعار کی اشاعت کرتا تھا، یہ طعمہ بشیر منافق۔ دوسری بات سن، اس زمانے میں صحابہ میں عام لوگوں کی غذا کیا جو کا آٹا، یہ عام غذا، گیہوں بہت مہنگے ہوتے تھے، عرب میں نہیں ہوتے تھے، ان کے شام سے قافلے آوے تو گیہوں لاوے، بہت مہنگا ہوتا تھا گیہوں اور گیہوں کا آٹا اس زمانے میں۔ اس لیے کبھی آپ نے سوچا کہ نہیں اس چیز کو کہ صدقت الفطر میں گیہوں کیوں صرف آدھا سا اور دوسری چیزیں ایک سا، ایسا کیوں؟ گیہوں اس زمانے میں بہت مہنگا تھا۔ اس ملک شام سے کبھی کبھی جو ہے گیہوں آٹا آتا تھا، لوگ خرید لیتے تھے کہ کبھی کوئی مہمان آ گئے تو اکرامن گیہوں کی روٹی کھلائے جائے۔ پھر آپ کو کھجوری میں مسئلہ پڑا ہے کہ کفارے میں روٹی سالن کھلانا پڑتا ہے، جب گیہوں کی روٹی دے تو سالن دینا ضروری نہیں، بغیر سالن کے بھی کھائی جا سکتی ہے، یہ پرانے زمانے کا مسئلہ ہے۔ تو گیہوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی اس زمانے کے اندر اور گیہوں کے آٹے کی۔ اب ایک صحابی ہے مدینہ منورہ کے اندر، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا جان ہوتے ہیں، قتادہ ابن نعمان ان کے یہ چچا ہے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ملک شام سے کوئی قافلہ آیا ہوگا تو گیہوں کا آٹا لے لیا کہ کبھی مہمان آ جائے تو ان کو کھلائیں گے، اور کچھ ہتھیار تھے، دونوں چیز مکان میں ایک کوٹھڑی میں انہوں نے پیک کر کے رکھی دی۔ اب یہ طعمہ بشیر منافق، اس کا تعلق تھا قبیلے بنو عبیریق سے، یہ اوپر سے دیکھنے جا رہے تو بنو ظفر کی ایک شاخ ہے، تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان کی ایک کوٹھڑی میں گیہوں کا آٹا اور ہتھیار رکھے ہوئے تھے۔ یہ بشیر کو پتہ چل گیا، قومہ کو، کہ اس مکان میں اس کوٹھڑی میں یہ سب رکھا ہوا ہے، تو اس نے رات کے وقت کے اوپر نقب بنایا سوراخ چوری کی، گیہوں کے آٹے کی اور ہتھیار کی۔ اللہ کی شان، وہ گیہوں کے آٹے کی تھیلی نیچے سے کہانی تھی، سوراخ پھٹی ہوئی، تو لے کے بھاگا تو نیچے آٹا گرتا گیا، پوری پٹری بندی گئی آٹے کی، اور اندھیری رات میں اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا۔ یہ ہو گیا قصہ چوری کا۔ صبح ہوئی تو حضرت رفاعہ نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ ابن نعمان کو کہا، بھتیجے بھتیجے آج رات تو اپنی یہاں چوری ہو گئی، وہ آٹا اور ہتھیار گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ آج رات کو قبیلے بنو عبیریق کے اندر چولہا جل رہا تھا، یقیناً وہی چوری کر کے لے جا کے پکا کے کھا رہے ہوں گے۔ اب اس طعمہ نے کیا کام کیا، مختلف شرارتیں کی، ایک تو یہ کیا کہ وہ آٹا چوری کرنے کے بعد کچھ کھایا ہوگا، باقی کثیر مقدار میں آٹا اور ہتھیار لے جا کر کے ایک یہودی کے یہاں بطور امانت رکھے آیا، یہ تومہ چور یہودی ہے، زید ابن السمین، اس یہودی کے یہاں لے جا کر کے بطور امانت رکھ دیا، لو یہ آٹا امانت رکھ کر، بہت اچھا۔ اب صبح ہوئی، چوری کا شنگامہ ہو گیا، کئی چیزیں کرائن میں جمع ہو گئی، ایک تو وہ آٹے کی لائن بندی گئی تھی قومہ کے گھر تک، پھر رات میں کسی نے دیکھا تھا ان کے یہاں کچھ پک رہا تھا، یہ دو دو کرینے ہو گئے، اب ہنگامہ ہو گیا۔ تو طعمہ کا جب نام آنے لگا کہ بشیر نے ہی چوری کی، تو اس نے کہا کہ دیکھو چوری تو کی ہے لبید ابن سہل، ایک صحابی حضرت لبید ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ، ان پر چوری کا الزام ڈال دیا یہ طعمہ بشیر نے، وہ چوری کر کے رہتے ہیں، تھوڑی چوری کی۔ حضرت لبید ابن سہل بہت نیک امانت دار آدمی تھے، ان کو پتا چلا تو تلوار کھینچ لی نیام میں سے اور کہا کہ جب تک جو ہے چور کا معاملہ صاف نہیں ہو جاتا، اب میں تلوار نیام میں نہیں رکھوں گا، لڑ کے رہوں گا، تو بنو عبیری گھبرا گئے اور حضرت لبید ابن سہل کو ملنے گئے اندر کھانے. حضرت آپ اتنے غصے مت ہو، تلوار نیام میں کر دو، آپ نے چوری نہیں کی، ہم کہاں آپ کا نام لے رہے ہیں، چور تو یہودی لوگ ہیں. یہ کہہ کر کے حضرت لبید بن سہل کے ساتھ معاملہ نمٹا کے آئے، معافی تلافی کر کے اندر کھانے نمٹا دیا. اب کرائم بہت سارے، اسی لیے حضرت قتادہ ابن نعمان اور حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضور وہ تومہ نے ہمارے یہاں رات کو چوری کی. اب یہ چوری کا الزام جب ان کے اوپر آیا تو عرب کے اندر خاندانی حمیت بہت ہوتی تھی، حمایت حمیت خاندانی بنیاد پر. تو بنو عبیری کے لوگوں نے سوچا کہ یہ تو اپنے خاندان کا آدمی ابھی چور ثابت ہونے والا ہے اور اس کا ہاتھ کٹے گا تو ہمارے پورے خاندان کی بدنامی ہو جائے گی، کہ چوٹوں کا خاندان ایسی بدنامی ہو جائے گی. اسی لیے یہ لوگ دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے حضرت قتادہ اور حضرت رفاعہ کے بارے میں حضور کو شکایت کرنے لگے کہ حضور دیکھو نا، یہ لوگ تومہ بشیر پر الزام لگاتے ہیں، حالانکہ وہ تو مخلص مسلمان ہیں، اس کو بدنام کر رہے ہیں. پھر صبح میں جب حالات کی تحقیق ہوئی اور وہ آٹے کی لائن سے دیکھتے دیکھتے گئے تو یہودی کے گھر سے آٹا بھی مل گیا، ہتھیار بھی مل گئے. یہودی کو پوچھا گیا، بھائی یہ تو کہا ہو تو وہ تومہ میرے یہاں امانت رکھ گیا، میں کہا جانتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، چوری ووری میں نہیں جانتا، وہ تو تومہ یعنی امانت رکھ گیا تو میں نے رکھ دیا امانت. کہا وہ تو چوری کر کے لایا تھا، امانت کا ہی کی. تو اب یہ بنو عبیری کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکایت کر رہے ہیں کہ حضور تومہ تو مخلص مسلمان اور مال تو پکڑا گیا یہودیوں کے یہاں سے، اور قتادہ اور رفاعہ نام لے رہے تومہ جیسے بے قصور صوفی سنت آدمی کا، اس کو الزام دے رہے چوری کا. تو اب یہ شکایت جب حضور کو آئی اور اس میں بات یہ آئی کہ مال تو پکڑا گیا یہودی کے یہاں سے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان مبارک بھی یہ ہو گیا کہ چور یہودی ہے اور تومہ اور بشیر تو بے قصور ہے بیچارہ، اور قریب تھا کہ حضور حد سرقہ اس یہودی پر جاری کروا گئے، ہاتھ کٹ گئے. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا. تو پھر سارے ثبوت پیش کیے گئے کہ بھائی یہودی لوگوں نے چوری نہیں کی، یہ تو تومہ اور بشیر وہاں بطور امانت رکھ کر کے آیا تھا، بات ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی. روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک آیت اتری نہیں تھی، بات واضح نہیں ہوئی تھی، حضور کا رجحان مبارک یہی تھا کہ یہودی چور ہے، اور حضور نے حضرت قتادہ کو بلا کے کچھ تنبیہی جملے بھی فرمائے، فرمایا کہ تم ایک بے قصور تومہ بشیر پر کیوں الزام ڈالتے ہو. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضور کے تنبیہی کلمات کی وجہ سے ہم کو اتنا اثر اور اتنا رنج ہوا مجھے کہ کاش کہ میں اپنے چچا کی چوری کی شکایت لے کر حضور کے پاس جاتا ہی نہیں، چاہے گھر کا سارا مال چوری ہو جاتا لیکن میں شکایت کرنے نہ جاتا تاکہ حضور کی ناراضگی تو میرے اوپر نہ ہوتی. لیکن بہرحال اب جب ناراضگی ہو ہی گئی تو حضرت قتادہ کہنے لگے واللہ المستعان، اللہ ہی میری مدد فرمائے. اب تو معاملہ کچھ آشکار ہوئے کہ حقائق کیا ہے. اس واقعے کے اوپر یہ پوری آیت جو ہے نازل ہوئی ہے، اور بہت سارے یہودیوں نے باقاعدہ شہادت دیا کر حضور کو، حضور یہ تومہ امانت دینے آیا تھا اسی آٹا اور ہتھیار کو. اس طریقے سے بات جو ہے پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں توما ابن عبیریک نے زیرہ کی چوری کی, یہ شان نزول سیوطی بیان کر رہے ہیں, اور اس زیرہ کو ایک یہودی زید ابن سمین کے یہاں لے جا کر کے چھپا دیا اور آٹا بھی. بعد میں وہ اسی یہودی کے یہاں سے برآمد ہوئی, زیرہ اور آٹا وہیں سے برآمد ہوا. فرماہو طعمہ نے چوری کا الزام یہودیوں پر ڈال دیا. وہ حلف قسم کھائی انہو ما سرقہا کہ طعمہ نے یہ زیرہ کی چوری نہیں کی ہے, میں جانتا بھی نہیں ہوں. اور دیکھو نا یہ آٹا دیکھتے دیکھتے جاؤ نا یہودی کے گھر تک جاتا ہے. بلانا ہو تو سنیفر ڈاگ کو بلا لو, وہ بھی پیر سونگھ کر کے وہاں تک لے جائیں گے. اس طریقے سے ان لوگوں نے بات کہی. توما کی قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ حضور توما کی حمایت کرے, یجادل عنہ, حضور توما کی طرفداری کرے اور اس کو چوری سے بری ہونے کا اعلان کر دے رہے کہ توما چور نہیں ہے, وہ تو بری ہے, بے قصور ہے, اس نے کوئی چوری ووری نہیں کی, ایسا اعلان کرا دے رہے. بس اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی. اب یہاں یہودیوں کے لیے تو بڑی پریشانی تھی, کیوں؟ ایسے بھی وہ انصار کو پریشان کرنے میں مشہور ہوئے, اور یہ چوری ان کے گھر سے آٹا پکڑا گیا, اور جھوٹی گواہی دینے میں بھی جو ہے یہ لوگ مشہور تھے, اسی لیے وہ تو پھنسے. اس لیے سارے یہودی دوڑ دوڑ کے آئے کہ حضور ایسا ایسا ہے نہیں, یہ تو توما غلط بول رہا ہے, دیکھو نہیں یہ آٹا دیکھ لو وہاں تک پہلے کہاں گیا اور کہاں ہی ہوا, یہ تو ہمارے گھر امانت رکھی گئی تھی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے اوپر کتاب قرآن سچی سچی نازل کی, اس کا انزل سے تعلق ہے. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اس طریقے کے مطابق جو اللہ نے آپ کو سکھلایا. دیکھو اراک کا ترجمہ علامہ سیوطی نے سکھلانے سے کیا, اس لیے کہ جو علم یقینی ہوتا ہے وہ رویت اور دیکھنے کے قائم مقام ہوتا ہے, اور علم یقینی کسی چیز کے ظاہر اور واضح کرنے میں دیکھنے کے قائم مقام کا درجہ رکھتا ہے. اور آیت میں کیا فرمایا گیا, اللہ نے جس طریقے سے سکھایا نا اس طریقے سے فیصلہ کرو. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں رائی زمین سے بچو, رائی کی اتباع سے بچو, اللہ جس طریقے سے بتلاوے اس طریقے سے فیصلے کیا کرو, اپنی رائیوں کے مطابق مت کرو. اور بعض حضرات کیا کہتے ہیں, بیما اراک اللہ, نس میں جو بات نازل ہوئی اور اس نس کے اندر آپ تدبر کریں, اجتہاد کریں, غور و فکر کریں, اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر فیصلہ کیا جائے. اس لیے کہ جو واقعہ بھی قاضی یا حاکم کے سامنے آئے گا تو ہر واقعہ تو قرآن میں ہوگا نہیں, تو وہ اجتہاد کرے گا. تو نس اور اجتہاد دونوں کو ملا کر کے وہ لوگوں کے درمیان کے اندر فیصلہ کرے. گویا کہ اللہ تعالی آسمان سے نازل کیے ہوئے احکام میں تم کو غور اور تدبر کرنے کی بات تمہارے دل میں الہام فرماوے اور اس کے مطابق جو ہے تم لوگوں کے جھگڑوں میں فیصلہ کرو. اس سے اجتہاد کے جواز پر بھی استدلال ہو جائے گا. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور آپ طومہ جیسے خائن کی حمایت کرنے والے مت بنو. مخاصماً عنہم ان کی طرف سے تم حمایت کرنے والے مت بنو. جی
عمر بن عبیر نے چوری کی تھی کہ چوری کر اس کو جلدی کے پاس چھپا دیا چنانچہ وہ پورا اس کے پاس پائی گئی تو عمر بن عبیر نے اس پر اس کا الزام لگایا اور قسم کھایا کہ میں نے اس کی چوری نہیں کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی قوم نے درخواست کی کہ وہ اس کی طرف سے دفاع کرے اور اس کو بری کر دے. چنانچہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. بلا شبہ ہم نے آپ کا قرآن کریم
یقین
سچائی کے ساتھ نازل فرمایا یرزلنا سے متعلق ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس طریقے سے جس کو اللہ جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے اور آپ خیانت کرنے والے جیسے قوما کی حمایت نہ کیجیے.
وَلَا تُجَادِلْ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اور آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے اس ارادے پر جو آپ نے کر لیا تھا یہودی کے ہاتھ کے کاٹنے کا. اس پر آپ استغفار کیجئے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں. واستغفر اللہ. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ یہ غلطی کوئی بہت بڑی حضور کی غلطی نہیں تھی. حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیل سے تھی. اجتہادی چپ تھی. ظاہری قرائن کو دیکھ کر حضور نے یہ فیصلہ فرمایا. یہ اجتہادی چپ ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور دوسرا ایک اہم نقطہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ ہر آدمی شریعت کے احکام کا مکلف. صاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے آپ نبی ہونے کے باوجود مکلف. جو ایک ارادہ دل میں آ گیا تھا یہودی کے ہاتھ کٹوانے کا ظاہری آثار کے مطابق اس کے اوپر فرمایا گیا آپ اللہ سے استغفار کیجئے. یہ ہو گیا. ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم. آپ حمایت مت کرو ان لوگوں کی جو اپنی جانوں میں خیانت کرتے ہیں. توما بشیر جیسے خائن لوگ ایسے خائنوں کی آپ کو ہینا حمایت نہیں کرنے کی. اس میں مراد لیا گیا توما اور اس کی قوم کو, نمبر دو ہر خائن کو. اور یہ امت کو تعلیم ہے کہ کسی بھی خائن دھوکے باز دگا باز کی کبھی حمایت نہیں کرنے کی. حق کی حمایت کرنے والے بنو. خائنوں کی حمایت کرنے والے مت بنو. یہ اس کے اندر حکم دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل حمایت کر لی تھی؟ کیا آیت میں منع کیا گیا آپ کو؟ تو دیکھو واقعی میں بات واضح ہو گئی کہ حضور نے صرف ارادہ فرمایا تھا ظاہری آثار اور ثبوت کی بنیاد پر. ابھی حد کاٹا نہیں گیا تھا. قطع کا عمل, حد سرکا کا عمل ابھی وجود میں نہیں آیا تھا. صرف ارادہ تھا. دوسرا ایک اصول ذہن میں رکھو. کسی کام سے اگر روکا جائے کسی کو تو اس کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس کام کی برائی کی حقیقت سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ زمانے کے اندر آپ اس کام سے بچے ہوئے رہے. یہاں بھی اسی طرح ہوا ہے کہ آج تک تو آپ نے خیانت نہیں کی, حمایت نہیں کی, کسی بھی خائن کی آپ نے حمایت نہیں کی، لیکن اسی طرح آئندہ بھی آپ کو پرہیز کرنا ہے، یہ ہے لا تجادل کا مطلب، یا یہ کہ نبی کو خطاب کر کے امت کو خطاب کرنا جو ہے آیت کریمہ میں مقصود ہے کہ آپ حمایت نہ کیجئے ان لوگوں کی جو اپنی جانوں میں خیانت کرتے ہیں گناہ کر کے، اس لیے کہ خیانت کا وبال ان کے اوپر لوٹنے والا ہے. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کرنے والوں کو، زیادہ خیانت کرنے والوں کو اور گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے نہیں ہیں. یہ مبالغے کا لفظ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ توما بہت زیادہ بڑا خائن ہے، بہت زیادہ بڑا خائن. نمبر ایک، چوری کی اس نے، نمبر دو، تہمت یہودیوں پر ڈالی، نمبر تین، جھوٹی قسم کھا کے کہتا ہے میں نے کہا چوری کی، نمبر چار، جھوٹی گواہی دینے گیا. پہلے تو اس نے وہ صحابی، مخلص صحابی لبید ابن سہل کا نام لیا، پھر یہودی کا نام لیا، کتنی ساری خیانتیں کر ڈالی ایک ساتھ اس نے، کتنے سارے جھوٹ اس نے بول ڈالے ایک ساتھ. اسی لیے اس کو باری تعالیٰ نے فرمایا خوان، کثرت سے خیانت کرنے والا، حسین، بڑا گنہگار. تو خائنوں اور گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں. اس کا انجام بھی بہت برا ہوا تھا بھائی، توما کا انجام بہت برا. جب بانڈا پھوٹ گیا، آیت نازل ہوئی کہ یہودی بے قصور ہے، یہ اسلام کی وسعت ظرفی دیکھو، معاملات کے اندر جب اس یہودی کا بے قصور ہونا ثابت ہوا، آیت کی آیتیں باری تعالیٰ نے نازل کروا دی اس کو بے قصور ثابت کرنے کے واسطے. اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ توما چور ہے، اب حد سرکہ جاری ہوگی، تو بھاگ گیا، مدینہ چھوڑ کے بھاگ گیا، مکہ المکرمہ گیا. منافق تو تھا ہی، اب اس کا کفر نفاق لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا، مکہ میں جا کر کسی عورت کے یہاں رہا، ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہا، اس کے گھر میں چوری کی، اس نے بھی نکال دیا، پھر کسی کے گھر میں وہاں چوری کرنے کے لیے سوراخ ڈالا اس نے، تو دیوار گری اور اس کے بھی نیچے دب کر کے جو ہے مر گیا وہ قوما، وہی مکہ میں ختم ہو گیا. جی
مختلف قدم کیجیے، اس کا آپ نے ارادہ کیا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں، اور آپ حمایت نہ کیجیے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے آپ کے جانوں میں خیانت، جب جانوں میں خیانت کرتے ہیں یعنی گناہ کر کے، اس لیے کہ ان کی خیانت کو بار نہیں کرنا ہوگا. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خیانت کرنے والے، غریبوں کو بخش نہیں کرتے، اس کو سجدہ دیں گے.